المجاز المركب، المركب إن استعمل في غير ما وضع له فإن كان لعلاقة غير المشابهة سمي مجازا مركبا، كالجمل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله هوايا مع الركب اليمانين مسعدوا جنيب وجثماني بمكة موثقوا. مجاز مرکب بھائی، مجاز مرکب آسان ہے بھائی، مجاز آپ نے پڑھ لیا. مجاز کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا، یوں کہیں لفظ کو معنی غیر حقیقی میں استعمال کرنا، یہ ہے مجاز. یہ تو تھا لفظ میں، مفرد میں. اور اگر مرکب کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرکب. پہلے تو کیا تھا کہ ایک مفرد لفظ ہوتا تھا، اس کو معنی غیر موضوع لہو میں یعنی معنی غیر حقیقی میں استعمال کر لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات پورے مرکب کو ہی اٹھا کر کس میں استعمال کر لیا جاتا ہے؟ معنی غیر موضوع لہو میں. تو اس کو مجاز مرکب کہتے ہیں بھائی. اور پھر اس کے اندر اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو جیسے وہاں پر اس کو کیا کہتے تھے؟ استعارہ. یہاں اس کو کہیں گے استعارہ تمثیلیہ. اگر معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو یعنی جس میں استعمال کیا ہے ان دونوں میں علاقہ کون سا ہو؟ تشبیہ والا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ تمثیلیہ، استعارہ تمثیلیہ. اور اگر علاقہ تشبیہ والا نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل مرکب کہتے ہیں. جیسے وہاں دو قسمیں تھیں، علاقہ تشبیہ والا ہو مفرد میں، علاقہ تشبیہ والا ہو تو استعارہ، تشبیہ والا نہ ہو تو مجاز مرسل. وہی قسمیں یہاں پر بھی ہیں، یہاں بھی مجاز مرسل، البتہ ساتھ مرکب کی قید بڑھا دو. مجاز مرسل مرکب اور استعارہ کے ساتھ تمثیل کی قید بڑھا دو، استعارہ تمثیلیہ. جیسے وہاں تشبیہ کے اندر آپ نے تمثیل پڑھی تھی، تمثیل کسے کہتے تھے؟ جہاں وجہ تشبیہ کئی چیزوں سے منتزع ہوتی تھی، یعنی کئی چیزوں سے ایک مرکب ہیئت حاصل ہوتی تھی، اس کو تشبیہ دی جاتی تھی ایک دوسری مرکب ہیئت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مرکب ہیئت کے ساتھ. تو وہی یہاں بھی اگر مرکب ہیئت کو جب تشبیہ کا علاقہ ہے تو اور ہے مرکب، تو یہاں گویا تمثیل ہے. کیا ہے؟ تمثیل ہے. ایک مرکب ہیئت کو مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مجاز مرکب ہو گئی جبکہ مفرد میں نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں پورے جملے کو ہی اٹھا کر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا، یا پورے کلام کو ہی اٹھا کر کس میں استعمال کر لیا؟ معنی غیر، یعنی پورے شعر کو ہی اٹھا کر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کر لیا جائے تو یہ ہے مجاز مرکب. اور پھر اس میں علاقہ دیکھ لیں، اگر تشبیہ والا ہو تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہیں گے، اور اگر تشبیہ والا نہ ہو تو اس کو مجاز مرسل مرکب کہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور وہاں تشبیہ میں تمثیل کس کو کہتے تھے؟ جس میں وجہ تشبیہ کئی چیزوں سے حاصل ہونے والی ایک مرکب ہیئت ہوتی تھی. جیسے بھائی وہ مثال گزری تھی کہ وہ شاعر نے بیان کیا تھا کہ جنگ کے اندر ہمارے گھوڑوں کے بھاگنے اور دوڑنے کی وجہ سے گرد اڑنے لگی، اور وہ گرد ہر طرف چھا گئی، اور اس گرد میں تلواریں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے کس کے اندر؟ اندھیری رات کے وقت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں بھائی. تو دیکھو وہ ایک چیز کی تشبیہ تھی یا ایک مرکب ہیئت کی تشبیہ دی گئی تھی؟ مرکب ہیئت کی، کہ کئی چیزوں کے ملنے سے ایک صورت حاصل ہو رہی تھی، ایک ہیئت. تو یہاں پر بھی ایک مرکب ہیئت کو تشبیہ دی جاتی ہے ایک دوسری مرکب ہیئت کے ساتھ، تو اس کو استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں المجاز المرکب، المرکب ان استعمل فی غیر ما وضع له، مرکب جو ہے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے، فی غیر ما وضع له، غیر موضوع له معنی میں، یعنی ما وضع له جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس کے غیر میں استعمال کر لیا جائے، تو کہتے ہیں المرکب ان استعمل فی غیر ما وضع له، مرکب جو ہے اگر اس کو استعمال کر لیا جائے اس معنی کے علاوہ میں جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا، فَإِنْ كَانَ لِعَلَاقَةٍ غَيْرِ الْمُشَابَحَةِ، پس اگر یہ کسی ایسے علاقے کی وجہ سے ہو جو مشابہت کے علاوہ ہو، یعنی تشبیہ کے علاوہ ہو، سُمِّيَ مَجَازًا مُرَكَّبًا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرکب۔ بھئی یہاں پر ایک قید رہ گئی ہے، یا تو یہ کتابت کی کتابت وغیرہ کی غلطی ہے، یا کیا وجہ ہے، حاشیہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کو مجاز مرکب نہیں، مجاز مرسل مرکب کہیں گے، مجاز مرسل مرکب کہیں گے، یا مجاز مرکب مرسل کہہ لیں، تو اس لیے کیونکہ علاقہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ وہ تشبیہ کے علاوہ ہو، تشبیہ والا ہو تو اس کو تو استعارہ تمثیلیہ کہیں گے، اور اگر تشبیہ کے علاوہ ہو تو مجاز مرسل مرکب کہیں گے۔ کل جمل الخبریتی اذا استعملت فی الانشاء، جیسے کہ جملہ خبریہ جو ہیں جب ان کو استعمال کر دیا جائے انشاء میں، مجاز مرسل مرکب، بھائی اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، بھئی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جملہ خبریہ آتا ہے لیکن وہ انشاء کے معنی میں ہوتا ہے، کس معنی میں ہوتا ہے؟ انشاء۔ جیسے آپ دعا دیتے ہیں کہتے ہیں رحمہ اللہ، اب رحمہ تو ماضی کا صیغہ ہے اور یہ انشاء کے لیے تو وضع نہیں ہے، یہ تو خبر دینے کے لیے وضع ہے، ماضی کی کیا دی جاتی ہے؟ خبر دی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ دعا کے لیے ہے تو انشاء کے معنی میں ہے، تو جملہ ہے خبریہ اور کس معنی میں ہے؟ انشاء کے معنی میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل مرکب کہیں گے، کیونکہ یہاں علاقہ تشبیہ والا نہیں۔ تو معلوم ہوا ایک نوع کلام کو دوسری نوع کلام کے معنی میں استعمال کر لینا یہ مجاز مرسل مرکب ہے، یہ یوں کہ مجاز مرکب مرسل ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ جب ایک نوع کلام کو کس معنی میں استعمال کر لیا جائے؟ دوسری نوع میں، یعنی جملہ خبریہ کو انشاء کے معنی میں لے لیا جائے یا جملہ انشائیہ کو خبر کے معنی میں کبھی لے لیا جاتا ہے، تو یہ مجاز مرکب ہیں۔ بھائی کل جمل الخبریتی اذا استعملت فی الانشاء، جیسے کہ جملہ خبریہ جب ان کو استعمال کر لیا جائے انشاء کے اندر، نحو قولہ، جیسے ایک شاعر کا قول ہے، ہوا یا معرک بالیمانی نمسعدو جنیبو و جسمانی بمکہ تموسقو، یہ شعر پہلے بھی گزر چکا کہ ہوا یا، یہ مضاف مضافلے ہیں، تو یہ اضافت کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں، یعنی مسند الیہ کو کبھی کبھار معرفہ لایا جاتا ہے اضافت کی صورت میں، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ پیچھے تفصیل سے بحث گزری تھی، اور یہی شعر وہاں ذکر ہوا تھا۔ ہوایا، ہوا مصدر ہے جس کے معنی ہے چاہنا، چاہنا، اور یہ یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، ای محویون، محویون بروزن مرمیون ہے، بھائی اس میں مفعول ہے، جیسے مہدیون تھا، کیا تھا؟ مہدیون، مرمیون، محویون۔ پھر اسی کے ساتھ ہوا یا، دیکھو یا متکلم کی بھی ملی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ بھی یا متکلم کی ملائیں، محویون اور اس کے ساتھ یا ملائیں، کیا بن جائے گا؟ محوی، کیا بن جائے گا؟ محوی، اور ہوا کے معنی چاہنا، محوی جس کو میں نے چاہا، یعنی میرا محبوب جو ہے، شاعر کہتا ہے ہوا آیا میرا محبوب جو ہے، مع رکب الیمانین، رکب کہتے ہیں سواروں کی جماعت کو، یعنی قافلہ، یمانین یمنی، بھائی یمانین کی جمع، میرا محبوب جو ہے مع رکب الیمانین، یمنی سواروں کے ساتھ، یمنی قافلے کے ساتھ، مسعدو دور جا رہا ہے، اسعد یسعدو کا معنی دور ہونا، بھائی میرا محبوب یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے، جنیب، جنیب یہ فعیل وزن ہے، اور آپ نے پڑھا ہے فاعل کبھی فاعل وزن کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. یہاں جنیب اس میں مفعول یعنی مجنوب کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ مجنوب. جی. اور جنیب کہتے ہیں جنیب جس کا اتباع کیا جائے, جس کی پیروی کی جائے, یعنی جو متبوع ہے باقی لوگ اس کے تابع ہیں. تو میرا محبوب جو ہے یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے اور وہ مجنوب ہے یعنی وہ متبوع ہے, وہ آگے ہے, سارے لوگ اس کے پیچھے ہیں. وجسمانی بھی مکہ تموسقو, جسمان کہتے ہیں بدن کو اور ذات کو, اور میری ذات جو ہے بھی مکہ تموسقو مکہ میں, موسقو اوسق یوسقو کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے, اور میری ذات جو ہے مکہ میں باندھی گئی ہے یعنی قید کی گئی ہے. یہ شاعر تھا, اس نے کسی کا قتل کر دیا تھا مکہ والوں میں سے, اور پھر بعد میں یمنی قافلے کے ساتھ یہ مکہ آیا اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا. اب یہ قید میں ہے اور جس قافلے کے ساتھ یہ آیا تھا وہ قافلہ واپس جا رہا ہے, اس میں اس کی محبوبہ بھی. اب یہ اس وقت غم کے عالم میں یہ شعر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ غم کے عالم میں اس نے یہ شعر کہا اور کہتا ہے ہوایا معرق بالیمانی نمسعدو جنیبو و جسمانی بمکہ موسقو, میرا محبوب جو ہے وہ یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے, وہ متبوع ہے اور وہ متبوع ہے اس حال میں کہ میری ذات جو ہے مکہ میں قید ہے. یہ جو کہا نا وہ متبوع ہے, متبوع ہے یہ معنی نہیں کہ وہ واقعی آگے ہے اور سارے اس کے پیچھے ہیں, یہ معنی نہیں. بتلے بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی نکل کر آنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جو متبوع ہوگا جو آگے ہوگا اور سارے اس کے پیچھے ہیں, تو معلوم کہنا یہ چاہتا ہے سب کی نگاہیں ہیں اس پر, سب کی جو آگے ہوتا ہے سب کی نگاہیں اس پر ہوتی ہیں, وہ چھپ کر نکل کر آ ہی نہیں سکتا. ہاں جو پیچھے جا رہا ہو قافلے کے, قافلے والے آگے ہوں, وہ اگر پیچھے سے غائب بھی ہو جائے کسی کو جلدی پتا نہیں چلے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جنیب کا یہ معنی نہیں کہ وہ واقعی متبوع ہے اور سارے اس کے پیچھے ہیں, بلکہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا نکل کر آنا بڑا مشکل ہے. تو شاعر کہتا ہے میرا محبوب جو ہے یمنی قافلے کے ساتھ دور جا رہا ہے اس حال میں کہ وہ متبوع ہے اور میری ذات جو ہے مکہ کے اندر قید ہے, مکہ کے اندر باندھی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر. جملہ خبریہ لے کر آیا بھائی, میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے. بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ شاید شاعر خبر دے رہا ہے, ایک بات بتلا رہا ہے, یوں ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایک بات بتلا رہا ہے گویا. لیکن یاد رکھیے یہ خبر دینا اس کا یہاں مقصد نہیں ہے, بلکہ وہ اظہار غم کر رہا ہے, حسرت اور غم کا اظہار کر رہا ہے. اور یہ انشاء, اظہار غم کیا ہے؟ انشاء ہے. ایک ہے خبر, ایک ہے اظہار غم. اظہار غم اور چیز ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اظہار غم والے کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, خبر دینے والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے, لیکن اظہار غم کوئی کرے اس کو جھوٹا, جیسے ندا دینے والے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے, اسی طرح قسم کھانے والے کو سچا ہے جھوٹا, قسم پر کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا. ہاں جس بات پر قسم اٹھا رہا ہے وہ الگ چیز ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, بات قسم کی کر رہے ہیں. واللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی, اس میں کوئی کسی کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ رہا, کیونکہ یہ انشاء ہے, اور انشاء جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں پر بھی یہ جو وہ شعر لے کر آیا یہ ہے خبر, لیکن یہ کس لیے لایا؟ اظہار غم کے لیے, یعنی انشاء کے لیے. تو دیکھو پورے کلام کو اس نے کیا کیا, ایک نوع کے کلام کو کس معنی میں استعمال کر لیا؟ دوسری نوع یعنی انشاء کے لیے. خبر کو کس لیے؟ انشاء کے لیے. تو کہتے ہیں فلیس الغرض من هذا البيت الاخبار بل اظہار التحزن والتحسر, پس نہیں ہے اس شعر سے غرض جو ہے, یعنی اس کہنے والے کی غرض اس شعر سے الاخبار خبر دینا نہیں ہے, بل اظہار تحزن و تحسر, تحزن غم, تحسر حسرت, بلکہ غم اور حسرت کا اظہار ہے, غم اور حسرت کا اظہار کرنا ہے, اور وہ انشاء ہے. صورت سمجھ میں آگ. تو ایک نوع کلام کو دوسرے قسم کے اندر استعمال کر لینا یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل مرکب ہے. یا جیسے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھائی, اب صلی اللہ صلا یہ ماضی کا صیغہ ہے, وسلم سلمہ بھی کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا صیغہ, اور ماضی کا صیغہ وہ خبر دینے کے لیے یہ صیغے وضع ہیں, ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ خبر دی جاتی ہے. لیکن یہاں خبر دینا مقصد نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے دعا ہے بھائی. اور دعا کس قسم میں سے ہے؟ انشاء. تو یہ جملہ خبریہ کو کس معنی میں استعمال کر لیا گیا؟ انشاء. تو پورے جملے کو دیکھو, ایک نوع کا تھا اس کو اٹھا کر دوسری نوع میں استعمال کر لیا گیا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل مرکب کہیں گے. وَإِن كَانَتْ عَلَاقَتُهُ الْمُشَابَهَةَ سُمِّيَتْ اسْتِعَارَةً تَمْثِيلِيَّةً, اور اگر اس مرکب کے اندر جو علاقہ ہے وہ مشابہت والا ہو, وہ مرکب جس کو کس معنی میں استعمال کر لیا گیا؟ غیر موضوع له معنی میں, اس میں اگر علاقہ کون سا ہو؟ مشابہت والا ہو, یعنی معنی حقیقی میں, اور معنی غیر حقیقی جس میں استعمال کیا, تو سمی استعارتن تمثیلیتن, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں. کما یقال للمتردد فی امر, جیسے کہا جاتا ہے اس شخص کو جو متردد ہو کسی معاملے میں, کسی بات میں جس کو تردد ہو, یعنی شش و پنج میں پڑا ہوا ہو. بھئی ایک شخص ہے مثلا, آپ کا ساتھی ہے, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں, وہ مجلس سے اٹھ کر جانے لگا, مسجد سے اٹھ کر جانے لگا. اب جانے لگا تو ایک قدم اس نے اٹھایا آگے رکھا, پھر اس کا ارادہ ہوا کہ نہیں جاتا, پھر اس نے وہ قدم واپس رکھ دیا, پھر ارادہ بنا کہ چلتا ہوں, پھر قدم اس نے بڑھایا, پھر ارادہ بنا کہ نہیں بھائی ابھی نہیں جاتا, پھر اس نے واپس قدم رکھ دیا. تو اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا, تو دیکھو معلوم ہوا وہ کس میں ہے؟ تردد میں ہے. کبھی فیصلہ اس فیصلہ نہیں کر پا رہا, کبھی فیصلہ کرتا ہے چلتا ہوں تو قدم اٹھا لیتا ہے, اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جاتا تو اسی قدم کو واپس رکھ لیتا ہے. تو اب یہ تو ایک موقع پر پیش آ گیا, یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ کیا کر رہا ہے, قدم اٹھا رہا ہے اور پھر قدم واپس. لیکن کہیں اور کسی اور مسئلے میں کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تردد میں پڑا ہوا ہے, کبھی سوچتا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا, کبھی سوچتا یہ کام کروں, کبھی سوچتا یہ کام نہ کروں, تو اس کو آپ کہتے ہیں اراک تقدم رجلن وتؤخر اخرى, میں تو آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک قدم آپ بڑھاتے ہیں تو دوسری مرتبہ میں پھر اسی قدم کو کیا کر لیتے ہیں؟ واپس رکھ لیتے ہیں. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو جیسے وہ قدم اٹھاتا تھا اور پھر واپس رکھتا تھا, جیسے وہ متردد تھا تو اس کے ساتھ تشبیہ دے دی, اب اپنے اس ساتھی کو جو کسی اور معاملے میں تردد کے اندر پڑا ہوا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا دیکھ رہا ہوں؟ متردد دیکھ رہا ہوں, یعنی ایک قدم بڑھاتے ہیں اور ایک قدم واپس رکھ. اب یہ حقیقت میں کوئی ایک قدم مثلا اس لیے کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, کبھی سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے یہ کرتا ہوں, اگلے دن ارادہ کرتا ہے نہیں بھائی یہ نہیں کرتا, پھر اگلے دن ارادہ بنتا ہے میں کرتا ہوں یہ کاروبار شروع کرتا ہوں, پھر اگلے دن فیصلہ کرتا ہے نہیں بھائی میں نہیں کرتا. تو یہ دیکھو تردد کی حالت میں, اب یہ کوئی قدم تو نہیں اٹھا رہا آگے اور پھر قدم واپس رکھ رہا ہو, لیکن اس کی حالت کو آپ نے تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ اس شخص کی حالت کے ساتھ جس نے کیا کیا تھا, جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور پھر واپس اس کو رکھ لیتا ہے. تو دیکھو ایک مرکب ہیئت کو مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی. صورت سمجھ میں آگے؟ جیسے وہ تردد میں تھا اسی طرح یہ بھی کس میں ہے؟ تردد. اور دیکھیے بھائی جملے پر ذرا نظر کیجیے, اراک تقدم رجلن وتؤخر اخرى, میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں, وتؤخر اخرى, اور دوسرے اور دوبارہ پھر اسی قدم کو کیا کر لیتے ہیں؟ پیچھے رکھ کر لیتے ہیں, واپس کر لیتے ہیں. تو دیکھو پورے جملے کو ہی اٹھا کر کیا کر لیا گیا؟ معنی مجازی میں استعمال کر لیا گیا. بھائی آپ نے کس کو کہا یہ؟ آپ کا ساتھی جو کبھی کاروبار ایک کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کبھی اس کو چھوڑ, تو وہ تو قدم نہیں اٹھا رہا, لیکن آپ نے اس پورے جملے کو اس کے لیے استعمال کر لیا، تو یہ پورا جملہ معنی حقیقی میں استعمال ہوا یا معنی غیر حقیقی میں؟ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک مرکب ہے، اس کو تشبیہ دے دی، ایک مرکب ہے. یہ یوں کہیں اس کا جو معاملہ تھا وہ عقلی ہے، وہ کیا ہے؟ عقلی ہے. اور یہ قدم کا اٹھانا اور واپس رکھنا یہ حسی ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے. وہ تو اس کا تو فیصلہ دل کی بات ہی، دل میں ارادہ کرتا تھا شروع کرتا ہوں، پھر دل میں ارادہ بنتا کہ شروع نہیں کر، تو وہ تو ایک عقلی چیز ہے، عقلی چیز ہے جو ہمیں دکھائے، تردد اس کے دل میں ہے. اور یہ یہاں پر تردد اس کے ظاہر حسی طور پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس عقلی کو تشبیہ دے دی. کس کے ساتھ؟ اس حسی کے ساتھ، کیونکہ حسی سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کما یقال للمتردد فی امر، جیسے کہا جاتا ہے اس شخص سے جو متردد ہے کسی معاملے میں، اراک تقدم رجلن، میں تو دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ تو آخر و اخرا، اور پھر اس قدم کو مؤخر کر لیتے ہیں، واپس کر لیتے ہیں. بھئی یہ معنی نہ کرنا، ترجمے پہ نظر رکھنا، اراک میں آپ کو دیکھتا ہوں، تقدم رجلن کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ تو آخر و اخرا، اور دوسرے قدم کو پیچھے رکھتے ہیں. یہ تو نہیں کوئی کر سکتا، ایک قدم آگے بڑھائے دوسرا قدم اسی وقت کیا کرے پیچھے کرے، یہ تو ہو نہیں. مراد یہ اسی قدم کو آپ کیا کرتے ہیں واپس. ترکیب کس طرح ہے؟ ترکیب دیکھو، اراک تقدم رجلن تارتن، تارتن کا کیا معنی؟ مرتبہ. میں دیکھتا ہوں تقدم رجلن تارتن کہ آپ ایک مرتبہ تو کیا کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں. وَتُؤَخِّرُ ذَلِكَ الرِّجْلَ، اور اسی پاؤں کو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں. مرتن اخرا، دوسری مرتبہ میں، ایک مرتبہ اس پاؤں کو بڑھاتے ہیں تو دوسری مرتبہ میں اسی پاؤں کو کیا کر لیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں. معنی آپ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ اخرا رجل کی صفت نہیں ہے، یہ تارتن کی صفت ہے، تارتن اخرا، دوسری مرتبہ میں. بھائی ساری بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاہر لعلاقة نحو قوله اشاب الصغیر و افن الكبیر کر الغدات و مر العشی. مجاز عقلی، بھئی ابھی تک آپ نے جو مجاز پڑھا تھا یاد رکھیے، اس کو مجاز لغوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاز لغوی، یعنی لفظ کو معنی موضوع لہو کے بجائے کس میں استعمال کر لینا، غیر موضوع لہو میں. تو وہ مجاز لفظ کے اندر تھا، کس کے اندر؟ لفظ کے اندر تھا کہ لفظ کو آپ نے معنی غیر حقیقی میں استعمال کر لیا، تو اس لفظ کو مجاز کہیں گے. جیسے میں کہتا ہوں رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا. اب تیر شیر تو نہیں چلا سکتا، معلوم ہو اسد بول کر کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. تو اسد کا لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع. تو کہیں گے یہ اسد کا لفظ یہ مجاز ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز. تو یہ اسد کا لفظ ہی کیا ہے؟ مجاز. تو یہ وہ جو مجاز تھا وہ مجاز لغوی، یہ جو مجاز جو میں نے ابھی بیان کر دیا یہ مجاز لغوی ہے جو اب تک ہم پڑھ رہے ہیں کہ لفظ کو کس میں استعمال کیا جائے، معنی غیر موضوع لہو میں. تو یہ لفظ کی قسم ہے بھائی، یہ مجاز. اب آگے آ گیا مجاز عقلی. بھائی مجاز عقلی یاد رکھیے، یہ اسناد کے اندر ہوتا ہے. کس کے اندر؟ اسناد. اسناد کرنا فعل یا معنی فعل کی جس کی طرف ہونی چاہیے اسی کی طرف اسناد ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلیہ، اور اگر اس کے غیر کی طرف کر دیا اسناد تو اس کو کہیں گے مجاز عقلی. سورہ سمجھ. تفصیل کلام یاد رکھیے بھائی، دیکھیے فعل دو قسم پر ہے، ایک فعل معروف ہے، ایک فعل مجہول ہے. فعل معروف کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ کہ اس کا اسناد کس کی طرف کرنا چاہیے؟ فاعل کی طرف. فعل مجہول کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس کا اسناد کس کی طرف کرنا چاہیے؟ مفعول کی طرف، اور اسی کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل کہتے ہیں بھائی. تو فعل معروف کا اسناد ہمیشہ فاعل کی طرف ہوتا ہے اور فعل مجھول کا اسناد ہمیشہ مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف ہوتا ہے. تو فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، تو وہ ہمیں ضرور چاہیے. اور جب فعل معروف آ جائے تو اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل کی طرف. اور فعل مجھول آ جائے تو اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف. تو اسناد مفعول کی طرف ہونا چاہیے. اور فعل معروف آئے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل کی طرف، تو فاعل ہوا اس کا اپنا. کیا کہیں گے؟ فاعل اس کا اپنا ہے. اسی طرح فعل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ مفعول یعنی نائب فاعل کی طرف. تو گویا وہ نائب الفاعل اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا. اور انہی کی طرف ان کا اسناد کیا جائے تو کہتے ہیں اسناد الا ما ہوا لہ، کہ یہ اسناد ہے کس چیز کی طرف؟ جو اس کا اپنا ہے، جو اس کا. اب بھائی فعل معروف آیا، اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل. اور آپ کرتے بھی فاعل ہی کی طرف اسناد ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسناد الا ما ہوا لہ، اس کی طرف جو اس کا اپنا ہے. فعل مجھول آیا، اس اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ نائب فاعل کی طرف. اور آپ کرتے بھی نائب الفاعل ہی کی طرف ہیں، تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ اسناد فعل کا کس کی طرف ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف، اس چیز کی طرف جو اس کی اپنی ہے. صورت سمجھ. لیکن اگر آپ فاعل کے بجائے اسناد کسی اور چیز کی طرف کر دیں تو اس کو کہیں گے اسناد ہے الا غیر ما ہوا لہو، اس چیز کی طرف جو اس کا اپنا نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. مثلا بھائی آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، نہر بہ رہی، حالانکہ نہر بہتی ہے یا نہر کے اندر پانی بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے. تو آپ نے بہنے کی نسبت تو پانی کی طرف ہونی چاہیے تھی، آپ نے نہر کی طرف کر دی، اس کو کہیں گے مجاز عقلی، کیونکہ اسناد کر دیا کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی. یا جیسے کہتے ہیں، آگے مثالیں آئیں گی، بھرا ہوا سیلاب، سیل مفعم. کیسا سیلاب؟ بھرا ہوا سیلاب. بھئی سیلاب بھرا ہوا ہوتا ہے یا وادی بھری ہوئی ہوتی ہے؟ وادی بھری ہوئی ہوتی ہے، سیلاب تو بھرنے والا ہے، بھرا ہوا نہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے اسناد کس کی طرف ہوا؟ ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی. اگر اسناد اسی چیز کی طرف ہو جس کی طرف ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلیہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز عقلی. حقیقت عقلیہ، حقیقت کا لفظ چونکہ مؤنث ہے آخر میں تا آ رہی ہے، اس لیے عقلیہ اس کی صفت بھی کیا لے کر آئے؟ مؤنث تا کے ساتھ، حقیقت عقلیہ. اور مجاز کے آخر میں تو تا نہیں ہے، یہ لفظ مذکر ہے، تو اس کے آخر میں عقلی کہا، یعنی بغیر تا کے صفت لائے. تو ایک ہے حقیقت عقلیہ اور ایک ہے مجاز عقلی. حقیقت عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ اسناد فعل کا یا معنی فعل کا اسی چیز کی طرف جس کی طرف ہونا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقت عقلیہ. اور اگر اس کے علاوہ کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا، آگے تفصیل یہ بیان کریں گے، قیودات ذکر کریں گے، کس کو مجاز عقلی کہیں گے، کس کو مجاز عقلی نہیں کہیں گے. بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے، جیسے فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح جو صفت کے صیغے ہیں یعنی اس میں فاعل، اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. میں نے آپ کو ترکیب بتلائی تھی کہ زیدن قاما، زیدن قاما کیا ترکیب کرتے تھے؟ زیدن مبتدا، قاما فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. اور فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر کی. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے ہوتا ہے. زید قائم کیا ترکیب کی تھی؟ زید مبتدا قائم صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. معلوم ہو صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو اس میں فاعل اس کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل یعنی مفعول چاہیے. کیا چاہیے؟ مفعول, اسی کو نائب الفاعل پھر کہتے ہیں. صفت مشبہ شریف کریم اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے, فاعل چاہیے. اور مبالغے کے صیغے جو ہیں ان کے لیے بھی فاعل چاہیے بھائی. اور اسی طرح اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. زید افضل من عمرو, افضل کے اندر کیا نکالیں گے؟ ضمیر نکالیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح مصدر کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. وہ الگ بات ہے مصدر عامل ضعیف ہے, کبھی فاعل ذکر ہوگا لفظوں میں کبھی ذکر نہیں ہوگا. تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے. تو اسناد فعل کا یا معنی فعل کا کس کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ. اور اسناد فعل کا یا معنی فعل کا کس کی طرف ہو؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے بھائی. دیکھیے بھائی, المجاز العقلی, مجاز عقلی جو ہے وہ اسناد الفعلی, وہ فعل کا اسناد کرنا, او ما فی معنی ہو یا اس لفظ کا جو کس معنی میں ہے؟ جو فعل کے معنی میں ہے, یعنی وہ صفت کے صیغے ہیں, اس میں فاعل, اس میں مفعول, مصدر, اس میں تفضیل, صفت مشبہ وغیرہ بھائی. ان تو ان کا اسناد کرنا الى غیر ما ہوا له, اس کے علاوہ کی طرف. ما ہوا لہو, ہوا ضمیر راجے ہے فعل یا معنی فعل کو. ہوا ضمیر کس کو؟ ترکیب پہ نظر رکھنا بھائی. ما ہوا لہو, صرف اس کے ترجمہ پہلے سن لیں. ما وہ چیز ہوا کہ وہ فعل یا معنی فعل جو ہے لہو اس کے لیے ہو, اس کا اپنا ہو, اس کا وہ چیز کہ وہ فعل یا معنی فعل اس کا اپنا ہو. ضرب زید, پٹائی کس نے کی ہے؟ زید نے کی ہے. مثلا زید نے پٹائی کی تھی, اب میں نے آ کر آپ سے کہا ضرب زید, تو میں نے ضرب کا اسناد کس کی طرف کیا؟ زید. اور پٹائی کی بھی کس نے؟ زید. تو اسناد فعل کا میں نے کس کی طرف کر دیا؟ زید کی, کیونکہ یہ اس کا اپنا فعل ہے. کس کا بھائی؟ یہ فعل کس نے کیا تھا؟ زید نے. تو یہ زید کا اپنا فعل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. زید قائم, زید خارج میں زید کھڑا تھا واقعے کے اندر, میں نے بھی آپ سے آ کر کہا زید قائم, تو زید مبتدا قائم صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر, اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے؟ زید کو. اور تو قائم کا اسناد میں نے کس کی طرف کیا؟ زید کی طرف. اور یہ قائم یہ صفت بھی کس کی ہے؟ خارج میں یہ ہے بھی زید ہی, کھڑا کون ہے؟ زید ہی کھڑا ہے, اور اسی کی صفت ہے, تو میں تو وہ اس وہ اس کا اپنا ہوا. کیا ہوا؟ اس صفت کا اپنا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما ہوا لہو کا کیا معنی؟ ما وہ چیز, ہوا ہوا ضمیر کس کو راجے؟ فعل یا معنی فعل, کہ وہ چیز کہ فعل یا معنی فعل لہو اس کی اپنی ہو, وہ فعل یا معنی فعل اس کا اپنا ہو. تو کہتے ہیں ہوا اسناد الفعل او ما فی معنی ہو الى غیر ما ہوا لہو, وہ فعل کا یا معنی فعل کا اسناد کرنا ہے الى غیر ما ہوا لہو, ما ہوا لہو کے علاوہ کی طرف. عند المتکلم, متکلم کے نزدیک. بھائی یاد رکھیے, اس میں متکلم کے اعتقاد کا دخل ہے بھائی. کس کو حقیقت عقلیہ کہیں گے اور کس کو مجاز عقلی کہیں گے, اس میں متکلم کے اعتقاد کا دخل ہے. اگر متکلم جس نے یہ جملہ آپ سے کہا ہو اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ متکلم ماہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے اپنے خیال میں یا غیر ماہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے. مثلا آپ کے سامنے ایک مومن شخص آ کر کہتا ہے انبت اللہ البقل, انبت ینبت کے معنی اگانا, اور البقل با قاف دو نقطوں والا اور لام بقل, بقل سبزی کو کہتے ہیں. انبت اللہ البقل, اللہ نے سبزی اگائی, اردو میں یوں کہہ لیں با محاورہ, اللہ نے سبزہ اگایا. انبت اللہ البقل, اللہ نے سبزہ اگایا. اب بتائیے بھائی اگانے کی نسبت یہ کہنے والا شخص کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. اور یہ مومن ہے, معلوم ہوا اس کا اعتقاد بھی کیا ہے کہ اگانے والی ذات کون سی؟ اللہ کی. تو یہ اسناد انبتا کا ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ ما ہوا لہو جو اس فعل کو کرنے والی ذات ہے اسی کی طرف تو وہ اسناد کر رہا ہے بھائی. یہ انبات اگانے کا فعل کس کا؟ اللہ تعالی کا. سورج سمجھ میں آ رہی, توجہ ہے سبق کی طرف. وہ انبات یہ اگانے کا فعل کس کا؟ اللہ کا. اور وہ نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. لیکن یہ تو ہے واقعہ خارج, واقع میں اللہ ہی اگانے والے ہیں اور انبات کی نسبت ہونی بھی کس کی طرف چاہیے؟ اللہ. لیکن واقع کو نہیں دیکھنا, کہنے والے کو دیکھنا ہے, کہہ کون رہا ہے, اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے. اب جس نے آپ سے کہا وہ کون تھا؟ مومن تھا, اہل ایمان میں سے تھا. جب اس نے یہ کہا معلوم ہوا اس کا عقیدہ بھی کیا, اس کا عقیدے کا آپ کو پتہ ہے کیا عقیدہ ہے؟ یہ اگانے کا فعل کرتا بھی کون ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں. تو جب اس نے کہا انبت اللہ البقلہ, اللہ نے سبزہ اگایا, تو اس نے اگانے کی نسبت انبتا فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف کیا یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ ما ہوا لہو کی طرف کیا. لہذا اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ. کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی نہیں, کیونکہ اس میں تو غیر ما ہوا لہو کی طرف اسناد ہوتا تھا. سورج سمجھ میں آگے. اور اس کے بجائے اگر ایک دہری شخص, ایک کافر شخص آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے جو اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں, اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں, آ کر آپ کے سامنے وہ کہتا ہے انبت اللہ البقلا, اللہ نے سبزہ اگایا, اللہ نے سبزہ اگایا, حالانکہ اس کا اپنا اعتقاد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ زمانہ کرتا ہے, یہ جو دن اور رات گزر رہے ہیں یہی ہر چیز میں مؤثر ہیں, انہی سے یہ سبزہ وغیرہ بھی اگتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب اس نے آ کر آپ کے سامنے کہا انبت اللہ البقلہ, تو اس کا کیا اعتقاد ہے؟ اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے؟ وہ اسناد, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے اعتقاد کے, وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق یا غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. اگرچہ واقع کے اعتبار سے تو اسناد وہ صحیح کر رہا ہے, لیکن اب اس کے اعتقاد کو دیکھنا ہے وہ اپنے اعتقاد کے مطابق کیا کر رہا ہے, ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو, غیر ما ہوا لہو کی طرف. تو اس کو مجاز عقلی کہیں گے. تو معلوم ہو اس میں اصل دار و مدار کس پر ہے؟ متکلم, جو جملہ کہنے والا ہے, جو بات کرنے والا ہے, اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف. سورت سمجھ میں آ گئی. لہذا وہی کافر آ کر آپ کے سامنے کہتا ہے انبت الربیع البقلہ, الربیع, ربیع کہتے ہیں بہار کو, بہار کا موسم جو ہے, انبت الربیع البقلہ, موسم بہار نے سبزہ اگایا. اب آپ مجھے بتائیے وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق یا غیر ما ہوا لہو کی طرف؟ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے اپنے اعتقاد کے مطابق, اگرچہ واقعی کے مطابق تو نہیں, لیکن اس کا اپنا کیا اعتقاد ہے؟ واقعی سبزہ کس نے اگایا؟ بہار. تو وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے, لہذا اس کو مجاز عقلی نہیں کہیں گے, بلکہ کیا کہیں گے؟ حقیقت عقلیہ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی اچھی طرح؟ تو اس میں اصل دار و مدار کس پر ہے؟ متکلم کے اعتقاد کا دار و مدار ہے. تو کہتے ہیں ہوا اسناد الفعل او ما فی معناه الى غیر ما ہوا له، وہ اسناد فعل یا معنی فعل کا غیر ما ہوا له کی طرف، عند المتکلم متکلم کے نزدیک، فی الظاہر کس کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، یعنی اس کے ظاہر حال بتلا رہا ہو کہ وہ اسناد غیر ما ہوا له کی طرف کر رہا ہے. توجہ ہے. خلاصہ مجاز عقلی کسے کہتے ہیں؟ تعریف دوبارہ سمجھ لیں. مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہو کہ وہ اس فعل یا معنی فعل کا اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے. تو اس کو کہیں گے مجاز عقلی. کیا چیز بتلا رہی ہو؟ متکلم کا ظاہر حال. جیسے کافر نے آ کر آپ کے سامنے کہا تھا انبت اللہ البقلا، اب اگرچہ بات واقعے کے مطابق تھی، سبزہ اگانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس کا ظاہر حال بتلا رہا تھا کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر. کیونکہ اس کا اپنا کیا اعتقاد ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو کیا اس کا کیا خیال ہے یہ سب کچھ کرنے والے یہ زمانہ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اچھی طرح. لہذا آپ مجھے بتائیے، آپ کا ایک ساتھی آیا اور آ کر آپ سے کہتا ہے زید آ گیا ہے، حالانکہ واقعے میں زید نہیں آیا، زید نہیں آیا، لیکن اس نے آ کر آپ سے جھوٹ بول دیا. کیا کہا؟ زید آ گیا ہے. آپ کو پتا نہیں کسی بات کا، بس وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا زید آ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے وہ آنے کا اسناد زید کی طرف کر رہا ہے، کس کے؟ زید کی طرف. اور اس کو کیا کہیں گے؟ جی جی کیوں؟ متکلم جھوٹ بول رہا ہے. آپ کے سامنے آ کر اس نے جھوٹ بولا ہے، زید آیا کوئی نہیں. وہ آ کر کیا کہتا ہے آپ سے؟ زید آ گیا ہے. آپ کو پتا نہیں، آپ نے یہ بات سنی، تو آپ کا کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جی نہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے. آپ یہ سمجھیں گے یا نہیں؟ تو آپ سمجھیں گے سچ بول رہا ہے شاید، تو اس کو کہیں گے حقیقت عقلیہ، کیونکہ آنے کی نسبت اس نے کس کی طرف کی ہے؟ زید. اور زید سے آنے والا فعل یہ زید سر انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. تو آپ تو ظاہر کے اعتبار سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس نے آنے کی نسبت زید کی طرف کی ہے، اور آنے کی نسبت زید کی طرف بالکل صحیح ہے، کیونکہ زید آنے کا فعل کر سکتا ہے، زید آنے کا فعل کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب دوسری صورت بنائیں. اب آپ کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا، آپ کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا، اور پھر آ کر وہ آپ سے کہتا ہے زید آ گیا ہے. اس نے، اس کو بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے زید نہیں آیا، کہنے والے کو بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ زید نہیں آیا، پھر وہ آ کر آپ سے کہتا ہے زید آ گیا ہے. جی اب غیر ما ہوا لہو کی طرف، کیونکہ جب آپ کو بھی پتا ہے، جب آپ کو بھی پتا ہے، اور پھر وہ آنے کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ زید کی طرف کر رہا ہے. معلوم ہوا آپ کو جو علم ہے اس کو اس نے قرینہ، یاد رکھیے یہ جو اسناد کیا جاتا ہے نا مجاز عقلی میں غیر ما ہوا لہو کی طرف، اس میں کوئی قرینہ کو چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں بتلائے کہ یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. کس کی طرف؟ غیر ما ہوا. تو کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ اسناد، جیسے وہ کافر نے آ کر آپ کے سامنے کہا تھا ہم بط اللہ البقلا، ہم نے اس کو کس پر محمول کیا تھا کہ اسناد وہ یہ کیا ہے، حقیقت عقلیہ یا مجاز عقلیہ؟ مجاز عقلیہ، حالانکہ واقعی کی اعتبار سے تو اسناد صحیح تھا، لیکن چونکہ اس کا اعتقاد نہیں تھا تو اس کا یہ اعتقاد نہ ہونا یہ قرینہ تھا، اور اس کا آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ شک کا یہ اعتقاد ہے. صورت سمجھ میں آگے؟ تو مجاز عقلی کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ قرینہ چاہیے. تو قرینہ چاہیے بھائی. تو یہاں پر بھی جب زید نہیں آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ زید آ گیا ہے، اب آپ کو بھی پتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ آپ کو اس بات کا پتا ہے، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آنے کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ معلوم اس نے آپ کے علم کو ہی قرینہ بنا دیا کہ میں اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ غیر معلوم ہو. صورت سمجھ میں آگے؟ تو لہذا مومن کا کہنا انبت اللہ البقلہ یہ کیا ہے؟ اسناد کس کی طرف ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف. لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت عقلیہ. اور اگر کافر شخص ہے جو اللہ کی ذات کو مانتا ہی نہیں وہ آ کر کہتا ہے انبت اللہ البقلہ، اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے. اور مومن اگر یوں کہے انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزہ اگایا، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں مومن جب اہل ایمان میں سے ہے تو یقیناً اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے، معلوم ہو وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہو لہ. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے. اور یہی بات اگر وہ کافر شخص کہتا ہے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتا کہ ہم بطر ربیع البقلہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حقیقت عقلیہ کہیں گے. تو یہی کلام مومن نے کہا تو مجاز عقلی، یہی کلام اس دہری شخص نے کہا تو یہ حقیقت عقلیہ. تو دیکھو معلوم ہوا دخل کس کا ہے؟ متکلم، جو جس نے جملہ کہا ہو، جس نے بات کی ہو، اس کے اعتقاد کا دخل ہے. اگر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق ما ہوا لہو کی طرف اسناد کر رہا ہے، اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے، پھر ظاہری کی قید آئی تھی یعنی تاریخ میں، اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہو کہ یہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ ما ہوا لہو کی طرف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت عقلیہ. اور اگر اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہو کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بھائی کتاب پر، ہوا اسناد الفعل او ما فی معناہ الى غیر ما ہوا لہ عند المتکلم فی الظاہر، وہ فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا ہے اس چیز کی طرف جو اس کی نہ ہو، عند المتکلم کس کے نزدیک؟ متکلم کے نزدیک، فی الظاہر ای فی ظاہر میں، یعنی متکلم کے ظاہر حال میں، اس کا فی ظاہر سے مراد ہے متکلم کا ظاہر حال، اے ظاہر حال المتکلم، اے ظاہر حال المتکلم کا ظاہر حال جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہو آپ کو، متکلم کا ظاہر حال آپ کو بتلا رہا ہو کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی. نحو قولہ، جیسے کہ ایک شاعر کا یہ قول ہے، اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغدات و مر العشی. اشاب، اشاب یشیب کے معنی بوڑھا کر دینا. اشاب الصغیر، صغیر کو، چھوٹوں کو بوڑھا کر دیا. و افن الکبیر، افنا یفنی کے معنی فنا کرنا، ختم کرنا، کبیر سے مراد بوڑھا ہے، اور فنا کر دیا بوڑھوں کو. کر الغداتی، غدات کہتے ہیں چاشت کے وقت، چاشت کا وقت، یوں کہیں یعنی صبح. کرن، کرن کا معنی ہے لوٹنا، لوٹنا. کر الغداتی، صبح کے لوٹنے نے، یعنی صبح بار بار آتی ہے. ومر العشی، عشی کہتے ہیں، یاد رکھیے عشی زوال کے بعد سے لے کر شام تک کا وقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشی کہتے ہیں. اور اسی طرح جو شام کا وقت ہے اس کو بھی عشی کہتے ہیں بھائی، اس کو بھی عشی. تو مر ان کا معنی گزرنا، کر الغداتی صبح کا لوٹنا، و مر العشی اور شام کا گزرنا. اشاب الصغیر و افن الکبیر کر الغداتی و مر العشی، بوڑھا کر دیا بچوں کو اور فنا کر دیا بوڑھوں کو. بچوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا, کس چیز نے؟ کر الغداتی و مر العشی, صبحوں کے بار بار آنے نے اور رات شام کے گزرنے نے, بار بار گزرنے نے, صبح اور شام بار بار آتی ہیں گزرتی چلی جاتی ہیں, زمانہ تیزی سے گزرتا ہے اور بچے جو ہیں بچے جوان ہوتے ہیں, جوان بوڑھے ہوتے ہیں اور بوڑھے ختم ہو جاتے ہیں فنا ہو جاتے ہیں. معنی شعر کا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اب دیکھیے بھائی, بچوں کو جوان, بچوں کو بوڑھا کرنا اور بوڑھوں کو فنا کرنا, یہ کرنے والی اصل میں تو اللہ تعالی کی ذات ہے, لیکن شاعر نے یہاں کس کی طرف نسبت کر دی؟ اس صبح اور شام کے گزرنے کی طرف, کہ صبح اور شام کے گزرنے نے کیا کیا ہے؟ بچوں کو بوڑھا اور بوڑھوں کو فنا کر دیا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں اب پتہ لگے گا کس کو مجاز عقلی سمجھ میں آیا سمجھ میں نہیں آیا. ہاں بھائی اس کو کیا کہیں گے جی؟ شاباش شاباش, بس معلوم ہوا بات سمجھ میں آ گئی ہے. جب تک شاعر کا پتہ نہیں چلتا اس کا کیا اعتقاد ہے, اس وقت تک آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ حقیقت عقلیہ ہے یا مجاز عقل. اگر اس کا یہی اعتقاد ہے تو پھر یہ حقیقت عقلیہ ہے, اور اگر کہنے والا مومن ہے, مومن ہے مسلمان ہے, تو معلوم ہو اس کا تو یہ اعتقاد نہیں, تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی پھر کہیں گے. اور یہ شعر کہنے والا مومن ہے مسلمان ہے, معلوم ہوا وہ جو یہ نسبت زمانے کی طرف کر رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے, یہ سب کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی, لیکن دن اور رات کی طرف کر دی, کیونکہ یہ دن اور رات زمانہ ہے بھائی, کیا ہے؟ زمانہ کی نسبت کر دی, تو ان کا بھی اس سے تعلق ہے چونکہ, تو یہ اسناد اس کے اپنے اعتقاد کے مطابق بھی وہ ماہو لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ غیر ماہو لہو کی طرف. فَإِنَّ اِسْنَادَ الْإِشَابَةِ وَالْإِفْنَائِ إِلَىٰ كَرِّ الْغَدَاتِ وَمُرُورِ الْعَشِيِّ, بس بے شک اشابہ, اشابہ یشیبو اشابتن کا جو اسناد ہے, والافنا افنا یفنی افنا ان, تو یہ اشابت اور افنا کا جو اسناد ہے, الا کر الغدات و مرور العشی, کر الغدات اور مرور العشی, شام کے گزرنے اور صبح کے لوٹنے کی طرف جو اشابت اور افنا کا اسناد ہے, اسناد الا غیر ما ہوا لہو, یہ اسناد ہے کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف. اذ المشیب والمفنی فی الحقیقت ہو اللہ تعالی, اس لیے کیونکہ مشیب بوڑھا کرنے والی ذات, والمفنی اور فنا کرنے والی ذات, فی الحقیقت حقیقت میں, ہو اللہ تعالی وہ اللہ تعالی ہیں بھائی. والمن المجاز العقلی اسناد ما بنی للفاعل الى المفعول, اور مجاز عقلی میں سے ہی ہے اسناد کرنا اس چیز کی, بنی للفاعل جس کی بنا فاعل کے لیے ہو, جس کی بنا کس کے لیے ہو؟ فاعل, یعنی جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا ہو. بھائی فعل معروف کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ فاعل کے, اس کا اسناد فاعل کی طرف ہونا چاہیے. اس میں فاعل کا اسناد, اس میں فاعل کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ فاعل کے لیے. اس کا اسناد بھی کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل کی. تو اگر اس کا اسناد فاعل کے بجائے کس کی طرف کر دیا جائے؟ مفعول کی طرف, تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی کہیں گے. یہی بات بیان کر رہے ہیں, مجاز عقلی میں سے اسناد اس چیز کا جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا تھا, الی المفعول, کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. نحو مثال کے طور پر عیشتن راضیہ, عیشہ موصوف, راضیتن اس کی صفت, راضیتن راضی, راضی ہونے والا, اسی سے مونس کا صیغہ ہے, اسی سے. اب مجھے بتائی, زندگی راضی ہونے والی, ایسی زندگی جو راضی ہونے والی ہے, بھائی زندگی راضی ہونے والی ہوتی ہے یا صاحب زندگی راضی ہونے والا ہوتا ہے؟ صاحب زندگی کیا ہے؟ جو زندگی والا ہے وہ کیا ہے؟ زندگی سے راضی ہوتا ہے. بھائی کوئی شخص ہے وہ اپنی زندگی پر خوش ہوگا یا خوش نہیں ہوگا, تو خوش زندگی ہوتی ہے یا زندگی والا ہوتا ہے؟ زندگی والا ہوتا ہے. تو راضیتن, اس میں فاعل کا صیغہ آیا, اور راضی ہونے والی زندگی ہے یا وہ صاحب زندگی ہے؟ صاحب زندگی. لیکن یہاں اسناد عائشہ کی طرف, زندگی کی طرف کر دیا گیا. عشاء کا کیا معنی ہے؟ زندگی. اسناد کس کی طرف کر دیا گیا؟ زندگی. تو یہ راضی تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اس کی بنیاد تو کس لیے, اس کو کس لیے بنایا گیا ہے, اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے؟ فاعل کی طرف. لیکن اس کے اسناد فاعل کے بغیر کس کی طرف کر دیا گیا؟ مفعول کی طرف. زندگی سے کوئی راضی ہوتا ہے, زندگی پر کوئی راضی ہوتا ہے, تو زندگی کیا ہے؟ مفعول. سمجھ میں آیا؟ زندگی والا راضی ہوتا ہے, اور کس سے راضی ہوتا ہے؟ زندگی سے. تو زندگی کیا ہے؟ مفعول. تو یہ اس میں فاعل تھا, اس میں فاعل کی اسناد فاعل کی طرف ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کا اسناد کس کی طرف کر دیا گیا؟ مفعول کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے کیسے اس کا اسناد ہے. دیکھیے عیشتن ہے موصوف, راضیتن صیغہ اس میں فاعل, اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل. تو اسی کے اندر ہیا ضمیر, کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا, ہیا ضمیر, اور وہ ہیا ضمیر کس کو راجع؟ عیشہ. کس کو راجع؟ عیشہ. گویا راضیہ کا اسناد ہے ہیا ضمیر کی طرف, اور اس ہیا سے مراد کون ہے؟ عیشتن, یہ زندگی ہے, اور راضی ہونے والی تو زندگی نہیں, بلکہ راضی ہونے والا تو صاحب زندگی. تو زندگی کیا ہے؟ دراصل مفعول ہے. تو اس میں فاعل کا اسناد کس کی طرف کر دیا گیا؟ مفعول کی طرف, حالانکہ اس کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا؟ فاعل کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں من المجاز العقلی اسناد ما بنی للفاعل الى المفعول, اور مجاز عقلی میں سے اسناد کرنا اس چیز کا جس کو فاعل کے لیے بنایا گیا تھا, اس کا اسناد کر دینا الى المفعول مفعول کی طرف, نحو عیشت راضیہ وعکسہ, اور مجاز عقلی میں سے ہی ہے اس کا عکس بھی, یعنی جس کی بنا جس کو بنایا کس کے لیے گیا؟ مفعول کے لیے, اور اسناد کس کی طرف کر دیا گیا؟ فاعل کی طرف. جیسے نحو سیل مفعم, افعم یفعم افعام کا معنی ہوتا ہے بھر دینا, مفعم اس میں مفعول کا صیغہ ہے. سیل مفعم ایسا سیلاب جو بھرا ہوا ہے, ایسا سیلاب جو بھائی بھرا ہوا سیلاب ہوتا ہے یا وادی بھری ہوئی ہوتی ہے؟ وادی بھری ہوئی. سیلاب تو بھرنے والا ہے, وہ تو فاعل ہے, لیکن تو یہاں مفعم اس میں مفعول کا صیغہ آیا, اور اس کی اسناد کس کی طرف کر دیا گیا؟ اس کا فاعل کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی کس طرح ہے؟ سیل موصوف مفعم صیغہ اس میں مفعول, اس میں مفعول, اور اس کے اندر ہوا ضمیر وہ نائب الفاعل کس کو راجع؟ سیل سیلاب کو. تو گویا اس کا ہوا زمین سے جب سیل مراد ہے تو گویا اس کا اسناد سیل کی طرف ہی کر دیا گیا, حالانکہ وہ تو فاعل ہے مفعول نہیں. والاسناد الى المصدر, اور مجاز عقلی میں سے ہی ہے مصدر کی طرف بھی اسناد, نحو مثال کے طور پر جد جدہ, جد جدہ, جد کا جدہ کے معنی کوشش کرنا, اور جدن اسی سے مصدر ہے کوشش کرنا. اب ترجمے پہ نظر رکھنا, جد جدہ کوشش کی اس کے کوشش کرنے نے, کوشش کی بھائی کوشش, وہ کوشش کرتی ہے یا کوشش والا کوشش کرتا ہے؟ کوشش والا کوشش کرتا ہے. تو یہاں جو اسناد اس کے بجائے مصدر ہی کی طرف کر دیا گیا, کوشش کی طرف ہی کوشش کرنے کا اسناد کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے. نحو جد جدہ کوشش کی اس کی کوشش نے, محنت کی اس کی کوشش نے. وَإِلَى الزَّمَانِ, اور کبھی اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ زمانے کی طرف ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر نہارہ صائم, اس کا دن روزہ دار ہے. بھائی دن روزہ دار ہوتا ہے یا دن میں جو ہو وہ روزہ دار ہوتا ہے؟ دن میں جو ہو وہ روزہ. تو یہاں صائم اس کے اسناد فاعل کے بجائے کس کی طرف کر دیا گیا؟ نہار یعنی زمانے کی طرف. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِلَى الْمَكَانِ, اور مکان کی طرف, یہ بھی اسی قبیل سے, نحو نہرٌ جاری, نہر جاری ہے یعنی بہنے والی ہے, حالانکہ نہر نہیں بہنے والی, نہر میں پانی بہنے والا ہے. وَإِلَى السَّبَبِ اور سبب کی طرف کبھی نسبت کر دی جاتی ہے، نحو بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ، امیر نے شہر تعمیر کیا، بنا یبنی کے معنی تعمیر کرنا، بَنَى الْأَمِيرُ امیر نے کیا کیا شہر تعمیر کیا، بھئی امیر شہر تعمیر کرتا ہے یا مزدور شہر تعمیر کرتے ہیں، مزدور، لیکن تو اسناد تعمیر کی امیر کی طرف کر دی، تو یہ ما ہوا لہو کی طرف یا غیر ما ہوا لہو، غیر ما ہوا لہو، اور کیوں کی امیر کی طرف، کیونکہ امیر سبب ہے، وہ حکم دینے والا ہے، اس نے وہ حکم دے گا تو مزدور تعمیر کریں گے، تو وہ کیا ہے، سبب ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آگئے؟ تو دیکھیے اس مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں کہ متکلم کا ظاہر حال بتلا دے کہ وہ اسناد فعل یا معنی فعل کا ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، یعنی جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اسی کی طرف یہ اسناد نہیں ہو رہا، بلکہ کس کی طرف اسناد کیا جا رہا ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف اس کا اسناد کیا جا رہا ہے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے، کبھی فاعل کے بجائے اسناد کس کی طرف کر دیا جاتا ہے، مفعول کی طرف، جیسے عیشتن راضیہ، اور کبھی مفعول کی طرف اسناد ہونا چاہیے، کس کی طرف کر دیا جاتا ہے، فاعل کی طرف، جیسے سیلون مفرن، اور کبھی اسناد کس کی طرف کر دیا جاتا ہے، مصدر کی طرف. اور یاد رکھیے، ہاں تعریف کے اندر، تعریف پہ آئیے ذرا مجاز عقلی میں، فی الظاہری لعلاقت، کسی علاقے کی وجہ سے، بھائی دیکھیے ادھر توجہ کیجئے، بھائی یہ قید تو رہ ہی گئی، فعل یا معنی فعل کا اسناد کرتا ہے متکلم اور اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ وہ ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ما ہوا لہو، غیر ما ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے، لعلاقت کسی علاقے کی وجہ سے، جس کی طرف کر رہا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا، بغیر تعلق کے نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی، اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا، ما ہوا لہو، لیکن وہ اس کے بجائے کس کی طرف کر رہا ہے، غیر ما ہوا لہو کی طرف. اس فعل یا معنی فعل کا اس غیر ما ہوا لہو سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، تعلق ہوگا، بغیر تعلق کے نہیں. جیسے یہ ابھی مثالیں گزری، عیشتن راضیتن، راضیہ کا اسناد فاعل کے بجائے کس کی طرف کر دیا، مفعول کی طرف، اور مفعول کے ساتھ بھی فعل کا تعلق ہوتا ہے یا نہیں، مفعول اس پر فعل واقع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی تعلق اور علاقہ ہے. اسی طرح اگلی مثال، جد جدہ، اس کے کوشش کرنے نے کوشش کی، تو کوشش کرنا، جد فعل کے اسناد کر دیا مصدر کی طرف، اور فعل کا مصدر کے ساتھ علاقہ اور تعلق ہوتا یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر فعل کے مفہوم میں کیا ہوتا ہے، مصدر کا مفہوم بھی ہوتا ہے. اسی طرح روزہ دار ہونے کی نسبت دن کی طرف کر دی، دن کی طرف کر دی، اور کرنی کس کی طرف چاہیے تھی، روزہ دار شخص کی طرف، لیکن کیا کہہ دیا، نہار ہو سائن، تو سائن کی نسبت دن کی طرف کر دی گئی، اور دن کیا ہے، روزے کے لیے زمانہ ہے، تو دیکھو تعلق ہے اس روزے کے ساتھ اس کا. اسی طرح نہر جاری، نہر کیا ہے، جاری ہے، بہ رہی ہے. اب دیکھیے بہنے کا اسناد کس کی طرف ہونا چاہیے تھا، پانی کی طرف، لیکن کس کی طرف کر دیا گیا، نہر. تو دیکھو اس کا نہر کا اس بہنے اور پانی کے ساتھ تعلق ہے یا تعلق نہیں، یہ اس کے لیے جگہ ہے جس میں وہ بہتا ہے بھائی. اسی طرح کبھی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے، بن الامیر المدینہ تھا، کس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے، سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. تو معلوم ہوا علاقہ ضروری، یعنی یوں کہہ لیں اس فعل یا معنی فعل کا تعلق ہوتا ہے کس سے، غیر ما ہوا لہو سے، جس کی طرف اسناد کر دیا گیا اس کا بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وَيُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ، اور یہ بات معلوم ہوئی، معلوم ہو گئی اس سے جو ما قبل میں گزرا، کہ ان المجاز اللغوی یکون فی اللفظ، کہ مجاز لغوی کس میں ہوگا، لفظ میں ہوگا، لفظ کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا. والمجاز العقلی یکون فی الاسناد، اور مجاز عقلی کس میں ہوگا؟ اسناد میں ہوگا، کہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف کرے. بھائی بات سمجھ میں آگے اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.